وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی 11ویں برسی کی خبر سے شروع کریں گے, جس موقع پر ان کے شوہر سابق صدر آصف زرداری کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالا گیا ہے. آگے چل کر ہم امریکہ کی طالبان کو میز پر لانے کے لیے مفاہمتی کوشش اور آخر میں صدر ٹرمپ کے دورہ عراق پر بات کریں گے. اور آج ہمارے جو موضوعات ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 11 سال ہو گئے کہ بینظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا. آج ان کی برسی منائی گئی, لیکن ساتھ ساتھ صدر زرداری کو ای سی ایل پہ ڈالا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی مجلس عاملہ کے رکن اعجاز ملا ہیں, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آئیے اس پہلے موضوع کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد ثاقب.
سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. لاڑکانہ میں سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی 11ویں برسی کے موقع پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ ان کی جماعت حکومت کی للکار پر ہار نہیں مانے گی, بلکہ ڈٹ کر جمہوری انداز میں مقابلہ کیا جائے گا. آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت بلاول بھٹو کو ڈرانا چاہتی ہے, لیکن بلاول کی رگوں میں بھٹو کا خون دوڑ رہا ہے. آصف زرداری نے مختصر لیکن تند و تیز جملوں پر مبنی خطاب میں ایک بار پھر کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت زیادہ عرصے نہیں چل سکتی. سابق صدر کے مطابق موجودہ حکومت کے پاس کوئی سوچ ہے اور نہ ویژن. انہیں میڈیا کیمپین کے سوا کچھ نہیں آتا.
اتنے 100 دنوں میں کچھ کیا ہی نہیں ہے. میں نے مشرف سے کو نوکری سے نکال دیا تھا, اس کو پریزیڈنسی سے نکال دیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ 100 دن بہت کم ہے, تو کام کرنے جانتا ہو اس کے لیے بہت ہیں, جس کو آتا ہی کچھ نہیں اس کے لیے بہت ہے. تو ان سب کے اور ان کے سب کے ڈھول کھلے ہوئے ہیں سوائے ٹی وی پہ بکواس کرنے کے, اور ان کو کچھ نہیں آتا.
دوسری جانب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی جلسے سے خطاب کیا اور کہا کہ وفاق کی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, لیکن کسی کو احساس نہیں. کوئٹہ میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے مسائل نہیں سنے جا رہے. اگر وہ واقعی مجرم ہیں تو انہیں عدالتوں میں پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ بلاول بھٹو زرداری نے دبے الفاظ میں عدلیہ پر بھی تنقید کی اور کہا کہ 3 صوبوں سے مسترد کیے گئے کالا باغ ڈیم کو بنانے کے لیے مہم کیوں چلائی جا رہی ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ ڈیم کے مسئلے پر سندھ کے تحفظات کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر بھی براہ راست تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے 100 روز میں لوگوں کو مہنگائی کے سونامی میں ڈبو دیا ہے. 1 کروڑ نوکریاں دینے کے وعدہ کرنے والے نے بے روزگاری اور کراچی میں تجاوزات کے خلاف نام نہاد مہم پر لاکھوں شہریوں کو بے گھر کر دیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے الزام عائد کیا کہ عمران خان ملک میں 1-پارٹی سسٹم لانا چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے خلاف تو احتساب کیا جا رہا ہے, لیکن حکومتی صفوں میں موجود وزراء احتساب سے مبرہ نظر آتے ہیں.
عمران تو وہ کٹ پتلی ہے, وہ کٹ پتلی ہے جو اس ملک کو 1 یونٹ بنانا چاہتا ہے اور اس ملک میں 1-پارٹی رول قائم کرنا چاہتا ہے. وہ ملک میں 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو ملنے والے حقوق ختم کرنا چاہتا ہے.
بلاول بھٹو زرداری نے منی لانڈرنگ اور جعلی اکاؤنٹس کیس میں سپریم کورٹ میں پیش کی گئی جے آئی ٹی کو سفید جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ عدالت کو گمراہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بہت جلد جے آئی ٹی کی رپورٹ عدالت ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی.
ہمیں ہر دور میں عدالتوں میں گھسیٹا گیا, ہمیں رسوا کیا گیا. ہم کل بھی ان عدالتوں میں پیش ہوئے تھے, ہم آج بھی ان عدالتوں میں پیش ہوں گے. ہم نہ صرف ان عدالتوں میں پیش ہوں گے, بلکہ ہم عوام کی عدالت میں بھی پیش ہوں گے. ہم پہلے بھی سرخرو ہوئے, ہم اب بھی سرخرو ہوں گے.
جلسے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. محترمہ بینظیر بھٹو کی 11ویں برسی کے موقع پر ہونے والے جلسے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
جی, اس وقت پیپلز پارٹی کے رہنما جلسے میں ہیں. جو ہی وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کو ہم لائن پہ لیتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے مجلس عاملہ کے رکن اعجاز ملا سے ابتدا کرتے ہیں. اعجاز ملا، یہ بتائیے، آپ کی سرکار نے جو وقت چنا ہے کہ بینظیر بھٹو کے شوہر آصف زرداری کو ای سی ایل پر ڈالنے کا، ٹائمنگ کے لحاظ سے بتائیے. آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک بینظیر بھٹو سے لوگ محبت کرتے ہیں، آج ان کو 11 سال ہوئے ان کے انتقال کو، تو یہ وقت کیوں کر آپ لوگوں کی سرکار نے چنا آصف زرداری کے خلاف؟
یہ وقت چنا، یہ موجودہ دور کی بات نہیں ہے یا موجودہ حکومت نے نہیں یہ چنا وقت، یہ آپ کو علم ہے، یہ پوری خبروں سے حوالے، سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے، یہ جو جی آئی ٹی بنی ہے یہ سپریم کورٹ نے بنائی تھی، اور اس جی آئی ٹی اپنے ٹائمنگ کے حساب سے کام کر رہی تھی. یہ کل کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی، وہاں پہ یہ طے ہوا کہ یہ ای سی ایل میں ان کا نام آنے چاہیے وغیرہ وغیرہ. وہ اس لیے کہ ان کو کل کی جو اس سے ایک دو دن پہلے حاضری لگی ہوئی تھی بینکنگ کورٹ میں، وہ ان کا جو لاسٹ ٹائم آ رہا تھا نیکسٹ بینکنگ کے حوالے سے، میرے خیال میں 31st تھا، تو یہ ان کا دیا ہوا فیصلہ ہے، نہ کوئی حکومت کا فیصلہ ہے کہ یہ جی آئی ٹی کے حوالے کے روشنی کے حوالے سے ان کو ای سی ایل میں جو ڈالا جائے. وہ حکومت کا صرف اس لیے تھا کہ یہ لوگ دائیں بائیں نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ایکشن دکھانا تھا، یہ ایگزیکیوٹ کرنا تھا، یہ ساری چیزوں، یہ سپریم کورٹ کے جو دیے گئے آرڈرز ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کروانا تھا. یہ اسی سے صرف رہی بات کہ بھئی 27 دسمبر کو کیوں چنا گیا، یہ کل فیصلہ ہوا تھا، یہ تو پروسیس ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، 27 دسمبر کی بات نہیں تھی جو اس گورنمنٹ نے ان کو چنا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کا جہاں تک آپ نے کہا سوال کیا، تو وہ تو ایک سب کانٹیننٹ کا انیوژل کریکٹر ہے، کیونکہ ہم بھی بھلی پی ٹی آئی میں ہیں لیکن ہم اس کو ایک دیو مالا کردار کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو اس کی جو نظریں تھے یا اس کا جو کردار تھا وہ تو ڈیموکریسی کے لیے وہ محرکات ہیں جو جب تک یہ دنیا، یہ زندگی، یہ سسٹم، یہ نظام چلتا رہے گا. محترمہ کی یادیں کسی بھی کوئی پارٹی میں وہ فریش ہوگی، اور اسے بڑے محبت اور اس کے اظہار اور عقیدت کے ساتھ اسے یاد کریں گے. تو محترمہ کی 27 دسمبر کی بات اپنی جگہ پہ، اس کا عقیدہ احترام اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کل ڈیسائیڈ ہوا ہے کیبنٹ میں، اور یہ ایک باضابطہ طور یہ معاملہ اس کو اس لیول پہ لے آنا ہے سیریس ہو کے کہ بابا آپ مہربانی کر کے ڈیموکریسی کو، آپ مہربانی کر کے آپ پالیٹکس کو اس کرائم سے جو ہے وہ ڈیلنگ کرے، اور اس کو باضابطہ طور پہ کرمنل کی آنکھ سے دیکھا جائے کہ بھائی ان کا اے سی ایل میں نام لیا جائے یا لسٹ میں جو ہے وہ ڈسپلے کیا جائے. تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم کو چنا گیا ہے یا اس موقع کے نسبت سے بات کی گئی ہے، یہ ایک پروسیس تھا، چل رہا تھا، اس پروسیس کی ایک کڑی ہے جس کو یہ آج انہوں نے ظاہر کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ محترمہ کے اس کے یا اس ٹائم کے حساب سے کوئی بات ہے.
اچھا جی، ہم کیونکہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کر رہے ہیں اور جو ہی ان میں سے کوئی اویلیبل ہوتا ہے. اچھا، بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر کریم خواجہ ہمارے ساتھ ہیں، سابق پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر. ڈاکٹر کریم خواجہ، ابھی ہم بات کر رہے ہیں اعجاز ملا سے، یہ سندھ میں ہیں، پی ٹی آئی کے مرکزی مجلس عاملہ کے رکن ہیں. کل انہوں نے فیصلہ کیا کہ صدر زرداری کو ای سی ایل پہ ڈالیں گے، لیکن میں ان سے یہی سوال کر رہی تھی کہ ایسے موقع پہ جب بینظیر بھٹو کو 11 سال ہوئے ہیں، اس وقت یہ وقت کیوں کر انہوں نے چنا صدر زرداری کو ای سی ایل پر ڈالنے کے لیے؟ آپ کیونکہ بہت اچھی طرح واقف ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ بتائیے لوگوں نے کس حد تک بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کو ذہنی طور پر علیحدہ کیا ہے؟ جی جی،
لوگوں نے ابھی تک بینظیر بھٹو صاحبہ کو ذہن سے نہیں نکالا ہے، اور آج ہم وسیع میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے جو بینظیر سے وابستہ، آصف زرداری ہو، بلاول بھٹو صاحب ہو یا ان سے وابستہ جو بھی سوچے ہیں، لوگوں نے ابھی تک دل سے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کو نہیں نکالا ہے. تو آج بھی لاکھوں لوگ سارے پاکستان سے آئے تھے، تو ای سی ایل میں ان کو ڈالنا زرداری صاحب کا یا جیل میں یا کیسز، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج بلاول نے جی آئی ٹی کو مسترد کر دیا ہے، انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا ہے، और नेचुरली कानून के हिसाब से हम कानून की इज्जत भी करते हैं, अदालतों की इज्जत भी करते हैं, और हमारे लोग अदालतों में, हमारे वकील जो हैं वो अदालतों में इस केसेस को फेस करेंगे, पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब और जो भी होगा, तो अदालतों को तो हम वैसे भी एक्सेप्ट करते हैं।
अच्छा, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने इस मौके पर, ज़ाहिर है लोगों के पास भी अपने ख्यालात हैं। डिंगा से मोहम्मद इकबाल कुछ कहना चाह रहे हैं इस मौके पर। जी जनाब, बात कीजिए। वालेकुम सलाम
जनाब। ये है कि ये पाकिस्तान में ये जो जज है ना, यकीन माने ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। अभी देखें आप कि इतने बड़े चोर को 7 साल सजा दी जा रही है, कि इसीलिए आसिफ अली जरदारी को भागने का मौका नहीं दे रही, इसने भाग जाना था। ये चोर है, इनको पकड़कर जेलों में 86 साल सजा देनी चाहिए, जो 7 साल सजा किया है, ऐसे जैसे भूख मुका किया हुआ है इनके साथ इन्होंने।
शुक्रिया आपकी कॉल करने का। जी 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 बिल्कुल, और हम कॉल्स ले रहे हैं। जी शुक्रिया।
लीडर तो नहीं है ना, बिलावल को तो बात करने का भी नहीं पता, वो बात कैसे की जाती है।
तारिक चुगताई ने कॉल किया है चूनिया से।
अस्सलाम वालेकुम बहन, बात कर रही थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की और उनका जो साथ है और इनके साथ अटैचमेंट है, ये है जमीन आसमान के फासले। आपको मैं एक ही बात करना चाहता हूँ मोहतरमा, जब आमर जियाउल हक ने भुट्टो शहीद की करप्शन के बारे में मामला इकट्ठे किए तो उनको कोई करप्शन का एक वाक्या भी ना मिल सका, तभी वो उनके खिलाफ वो मर्डर का केस चला। इनके खिलाफ करप्शन के अलावा कोई केस ही नहीं है। अब JIT रिपोर्ट को मुस्तरद करना, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बनाई JIT है, जमहूरियत खतरे में, क्यों इनकी नजर में तो अब आगे आ रही है। अलबत्ता जितनी पीपल्स पार्टी को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, भुट्टो का नाम ले रहे हैं हम और मोहतरमा का नाम ले रहे हैं, वो तो इतने अजीम लोग थे। काश आज उनकी ये बातें सुनकर इनको खुद ही जवाब देते कि आप कर क्या रहे मेरी।
अच्छा, मोहम्मद शफा ने कॉल किया है चित्राल से।
मुहतरमा खान साहब ने दो वादे किए थे, 1 करोड़ मुलाजिमतों का, 50 लाख घरों का, बाकी वो तो अब वो भूल चुके हैं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ ललकार और पुकार की सियासत कर रहे हैं। इसके पूरे सियासत को चौहान साहब, चौधरी साहब, शेख साहब ने लिए हैं, इनसे गालियों से रलीज तंग आ चुके हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि खान साहब कुछ करेगा, हमारे लिए कुछ अकड़ें पैदा होगी, रोजगार पैदा होगा, घर बनाएंगे, तंग आ चुके थे गालियों से।
शुक्रिया। दिलावर खान ने कॉल किया है मालाकंड से।
अस्सलाम वालेकुम मैडम, दिलावर खान बात कर रहा हूँ मालाकंड से।
वालेकुम सलाम।
जो बिलाल बसु साहब ने मुस्तरद कर दिया JIT को, तो क्या ये कानून और जज से बड़ा है जो खत्म कर दिया जी? से घबरा देता हूँ, ये अपना हिसाब कर ले और खुशी के साथ डर जाए और बाहर जाने की कोशिश न कर ले, जो बाहर भागे वो लोग वापस आना बड़ा मुश्किल है, इस पर बिल्कुल जेल में डालना चाहिए।
अच्छा शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद आजम ने कॉल किया है खुशाब से।
अस्सलाम वालेकुम बाजी।
वालेकुम सलाम।
पूरी टीम को सलाम और सुनने वाले को मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं आज ये बात करना चाहता हूँ कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से, शहीद हुई हैं और बहुत बड़ी लीडर थी, हम एक लीडर से महरूम हो गए हैं, उनके वालिद साहब बहुत अच्छे लीडर थे, और आज इतना सोच विचार करता हूँ और इतनी मोहतरमा के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता, अगर वो आज होती तो पाकिस्तान की भुट्टो साहब ने भी तरजीब बदल देनी थी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने भी बदल देनी थी। अगर आज भी कोई लीडर आया तो फिर इमरान खान उनके बाद आया है।
अच्छा शुक्रिया। हम इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर अपने मेहमानों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं, इसलिए कि मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी के बारे में और ये कि इस मौके पर उनके शौहर साबिक सदर आसिफ जरदारी को ECL पर डाला गया है। हमारे साथ PTI के सीनियर रहनुमा आजिज़ اعجاز ملا ہیں، جبکہ ڈاکٹر کریم خواجہ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں رہے ہیں. ہم عنقریب احمد بلال کو بھی لیں گے جو کہ پلڈاٹ کے سربراہ ہیں، جو کہ شفاف حکومت کے لیے کوشاں رہتی ہیں. لیکن اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
جی، اور ہم لوٹتے ہیں پی ٹی آئی کے مجلس عاملہ کے رکن اعجاز ملا کی طرف. ملا صاحب، آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی ایک مہم پر ہے، لیکن جس طرح سے لوگوں نے کہا اور بات بھی ٹھیک ہے کہ جب تک عوام کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا، گالی گلوچ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، چھ مہینے گزر گئے، اب اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا لوگوں کو اس سے پہلے کہ کچھ بہتری آ جائے؟
شکریہ میڈم. مطلب گالی گلوچ کی بات نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے، یہ ملک ہے، حکومتیں ہیں، ان کا ہر ایک کا ایک اپنا طریقہ ہے، پروسیس ہے. نو ڈاؤٹ چار مہینوں میں جو پی ٹی آئی نے کام کیے ہیں لوگوں کو ایک نچلے لیول پہ، اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن مستقبل میں اس کی ساری چیزیں نظر آئیں گی. وہ اس طرح کہ مثال ہماری پہلی پرائیورٹی ہے کہ اس ملک سے کرپشن مٹاؤ، پہلی پرائیورٹی ہے ہماری. اس پرائیورٹی کا ہم قطعی طور پہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم لوگوں کو، پارٹیوں کو یا ان کے جو موجودین لیڈر صاحبان ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، نہیں. یہ گورنمنٹ پہلے دن سے اس پوائنٹ پہ اڑی ہوئی ہے، اس گورنمنٹ نے پہلے دن سے اسی ایجنڈا پہ یہ الیکشن جیتا ہے کہ بابا جب تک یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی، گڈ گورننس نہیں ہوگی، سسٹم سیدھا نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اس میں فلانی پارٹی کا نام ہے، فلانی پارٹی کا نام نہیں ہے، فلانے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، فلانے کی سلیکٹڈ جو ہے وہ اکاؤنٹبلٹی کی جا رہی ہے، نہیں. یہ جی آئی ٹیز سپریم کورٹ نے بنائی تھی، یہ جی آئی ٹیز کی رپورٹیں سپریم کورٹ میں جمع ہوئی، یہ جی آئی ٹیز کے ایکشن اسی کے حوالے سے ہو رہے ہیں. یہ ابھی جو زرداری صاحب والی باتیں ہیں، یہ تو صاد رفیع والوں نے کہی تھی کہ ان کو ایسا کریں گے ویسا کریں گے، یہ تو ان سے اسٹارٹ ہوئی ہیں. تو آپ کا کوسچن اس پہ آتا ہوں کہ چار مہینوں کے بعد کوئی رزلٹ ابھی تک نہیں ملا. رزلٹ ملا ہے، لیکن جو گند بلا گزرے سالوں میں پڑی ہوئی ہے اس کو اتنا جلدی آسانی سے حل نہیں ہو سکتا.
جی ہاں، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کس ٹریک پہ ہے، اور اس کے لیے اس وقت ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں سے احمد بلال نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ پلڈاٹ ایک غیر سرکاری ادارہ ہے جو کہ شفاف حکومت کے لیے کام کرتا ہے، اس کے سربراہ ہیں. احمد بلال، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ صدر زرداری کو بھی ای سی ایل پہ ڈالا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان کے علاوہ 172 لوگ ہیں جن کو ای سی ایل پہ ڈالا گیا ہے. اگر پی ٹی آئی سرکار کو دیکھنا ہو تو آپ کے خیال میں یہ کس حد تک واقعی پیسہ واپس لانے کے لیے سنجیدہ نظر آتی ہے، یا پھر وہ کسی سیاسی انتقام کی مہم پر ہے؟
دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ اس کا انیشیٹو پی ٹی آئی کے پاس ہے جو کچھ ہو رہا ہے. یہ تو نیب کسی حد تک، میرے خیال میں نیب جو کچھ کر رہا ہے اس کا تعلق پی ٹی آئی حکومت کی اگرچہ بہت ہمدردیاں ہیں اس کے ساتھ، وہ چاہیں گے کہ ایسا ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس وہ ہے. اب یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی جو انویسٹیگیشن کمیٹیز یا ٹیمز بنتی ہیں اور وہ پھر رپورٹ پیش کرتی ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے بہت وزنی اور بظاہر بہت گھناؤنے اور بہت ڈراؤنے الزامات فریم کیے ہوتے تھے رہنماؤں کے بارے میں، لیکن اصل چیلنج اس کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ عدالتوں کے سامنے آتے ہیں. تو اکثر و بیشتر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ طویل جدوجہد یا کوشش کے باوجود عدالتوں سے وہ کنوکشن حاصل نہیں کر سکے، تو عدالتوں کے اندر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر یہ فائدہ تو ہو جاتا ہے کہ وہ لیڈرشپ پر لوگوں کے سامنے ہیومیلیٹ ہوتی ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو جاتا ہے، وہ کسی حد تک کمزور کرنے کی بھی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ اگر وہ واقعی انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے، کوئی امبیزلمنٹ کی ہے، تو اس کی انہیں سزا ملے. ماضی میں تو ایسا نہیں ہوا، ہم نے بہت بہت بڑے الزامات دیکھے ہیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ کوئی نکلا نہیں ہے. تو اس دفعہ مجھے نہیں معلوم تھی کہ سب تک یہ مختلف ہوگا, لیکن بہرحال یہ بظاہر یہاں بھی بہت سنگین الزامات عائد کیے گئے.
ڈاکٹر کریم خواجہ, آپ بتائیں, آپ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رہے ہیں اور اس وقت جو ہمارے پاس خبریں ہیں کہ صدر زرداری کو ای سی ایل پہ ڈالا گیا, کیا شک تھا کہ وہ ملک فرار ہونے والے ہیں؟ کیونکہ جیسے کالرز نے بھی کہا, ہم بھی جانتے ہیں ان کے خلاف بدعنوانی کے بیشتر کیسز ہیں.
دیکھیے, انفارچونیٹ ہے کہ زرداری صاحب اور کرپشن ایک سنونیمس طرح کی پروپیگنڈا پاکستان میں بہت عرصے سے چل رہی ہے. پر مسئلہ ہے کہ ایک تو آپ کسی پر ایلیگیشن لگائیں, دوسرا یہ کہ آپ اس پر پروف کریں. پریویسلی جو بھی کیسز زرداری صاحب پر فائل ہوئے تھے وہ پروف نہیں ہو سکے. اسی طرح ابھی جو جے آئی ٹی آلریڈی ایک کیس چل رہا ہے بینکنگ کورٹ میں, جے آئی ٹی بنائی گئی ہے, جے آئی ٹی اب عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے, آیا وہ سیم بینکنگ کورٹ کا کیس چلتا ہے, آیا نیو ریفرنسز آتے ہیں, آیا سپریم کورٹ کیا کہتی ہے, نو بڈی نوز. مگر نیچرلی زرداری صاحب کو بھی یہ موقع ملے گا, اس کو اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس پر پلی کرے اور دفاع کرے. تو اب یہ ہے کہ یہ سنونیمس سے ابھی تک کوئی بھی چیز پروف تو نہیں ہوئی ہے زرداری صاحب پر. تو پریویسلی بھی وہ جیلوں میں گئے ہیں, انہوں نے کیس پر کیسوں کو انہوں نے جو ہے مقابلہ کیا ہے, اور اس بار بھی انہوں نے کہا بھاگنے والے تو نہیں پہلے تھے نہیں اب تھے, نہیں پہلے زرداری صاحب بھاگے تھے نہیں اب بھاگیں گے. تو ای سی ایل میں نام ڈالیں یا کچھ بھی کریں, اس کا زرداری صاحب نے آلریڈی کہا ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے اور جو بھی چارج لگی ہے اس کا بھی مقابلہ کریں گے.
جی اعجاز ملا, پی ٹی آئی کی طرف سے آپ بتائیے کہ ظاہر ہے یہ کیسز نیب میں ہیں, لیکن نواز شریف کو تو 7 سال جیل آ گئی, اب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اتنا ثبوت موجود ہے کہ صدر زرداری کو بھی جیل بھیجا جائے گا؟
تھینک یو بیٹا. یہ نیب زدہ جو بھی کیسز چل رہے ہیں ان کا پریویس یہ جو نواز شریف کے حوالے سے جو رزلٹیں آئی ہیں, امید ہے کہ زرداری صاحب کے بھی کیس میں اس طرح کے نتیجے آئیں گے. میں تھوڑا سا ایک ایگزامپل, خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا سا ایک میں ریکویسٹ کروں گا. میں بھی ایک دیہاتی ہوں اور بھی سندھ کا رہنے والا ہوں. سندھ کا جو حشر کیا ہوا ہے گزرے 10-11 سالوں سے پیپلز پارٹی نے, ایک اس 172 یہ جو جی آئی ٹی میں جو نمبرس آئے ہیں ان میں ایک مشتاق احمد جو فیزیوتھراپسٹ ہے جس میں 8.3 بلین اس کے اکاؤنٹ سے جو دائیں بائیں ہوئے ہیں. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے اومنی گروپ نے کس طرح وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کراتی تھی, کیا سندھ کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. آپ اس کا سندھ کا سوشو اکانومک اسٹرکچر دیکھیں, ان کی ہیلتھ دیکھیں, ان کی ایجوکیشن دیکھیں. سندھ کے لوگ تو بڑے حیران ہیں اس معاملے میں کہ ایسا ہی ہو کہ نیب اپنے حساب سے, سپریم کورٹ اپنے حساب سے یہ جی آئی ٹی ایگزیکیوٹ ہو اور یہ سارے جو بھی معاملات ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ اس حوالے سے ہو کہ جو چور ہیں ان کو سزا آنی چاہیے. رہی بات پارٹی کے ایک لیڈر کی, ایسے ایسے پیپلز پارٹی کو, پیپلز پارٹی اور وہ پیپلز پارٹی جو 7-8 سال محترم زرداری صاحب جیل میں تھے, وہ پیپلز پارٹی کچھ اور تھی, اور وہ محترمہ بینظیر بھٹو کا دور تھا, اس کا ایک رومانس تھا, ایک اسٹرگل تھی, ایک طریقہ تھا. یہ تو پیپلز پارٹی اور زرداری کو الگ کریں, یہ تو زرداری ان کمپنی ہے جس نے پیسے کمائے ہیں, جس نے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا ہے, یہ تو جائے گا جیل میں. اور یہ جیل, وہ جیل اور اس جیل میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو جیل اس کو لگے گی یہ اس کی پوری سیاست, پورے دھندے جو بھی ہے اس کو اینڈ کرے گی, کیونکہ اس نے غریبوں کا خون چوسا ہے. غریب تباہ تر بدترین زندگی گزار رہے ہیں سندھ کے اندر. آپ لوگوں کا حشر دیکھیں کہ آپ انڈیکیٹر, سوشل اکانومک انڈیکیٹرز دیکھیں کہ یہ 10-11 سال میں سندھ کہاں آ کے رک گئی ہے, لوگ کہاں تک آ کے پہنچ گئے ہیں. تو یہ تو ہم تو اس امید میں ہیں کہ جس طرح نواز شریف اندر گئے ہیں اسی طرح یہ بھی اندر جائے اور اس کے پورے ساتھاری اندر جائیں. وہ یہ بے نظیر والی پیپلز پارٹی محترمہ والی نہیں ہے, یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, یہ تو زرداری کا ٹولہ ہے جس نے پیسے کمائے, جس نے لوگوں کا خون چوسا ہے, جس نے پارٹی کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے. ایسی پارٹی
جی 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 آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں. احمد بلال, آپ کی رائے ہم سننا چاہیں گے کہ اس وقت ظاہر ہے نواز شریف کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کے بعد پیپلز پارٹی کو کیا گیا, عوام صرف یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیے آپ, اب ہمیں مستقبل کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن آپ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے کچھ گائیڈنس لے سکتے ہیں کہ ماضی میں اس طرح کی جو پوچھ ہوئی کیا ان سے عوام کا یا ملک کا کو بھلا ہوا. تو ماضی میں بھی ہمیں کوئی ایسی نظر نہیں ملتی کہ کسی کام کی وجہ سے اس طرح کی جو کوششیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کوئی ملک اور عوام کا بھلا ہوا ہو. یہ کچھ سیاسی مقاصد تو آج ہو جاتے رہے ہیں, جیسے 2002 میں ایک حکومت کا بننا, پھر اس حکومت کے لیے ایک دوسری پارٹی میں سے توڑ کے گروپ کو اس کے اندر شامل کر دینا, یہ میپ کا ہی کرشمہ تھا نا اس وقت کا. تو یہ فائدے, اس طرح کے فائدے تو سیاسی فائدے ہوئے ہیں جس وقت کی حکومت تھی ان کے پولیٹیکل امبیشنز کو اس سے تقویت ملی ہے. لیکن آخر میں فائدہ کیا ہوا؟ لوگوں کو ملک کے اندر ایک غیر یقینی فضا پیدا ہوئی, ایک اسٹیبلٹی پولیٹیکل وہ خراب ہوئی. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک احتساب کا عمل ہے, یہ چلتے رہنا چاہیے, یہ ضروری ہے, یہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ ہونا چاہیے, لیکن اس کو کسی کیمپین کی شکل میں, کسی ٹارگٹ کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. یہ جس طرح سے چیزیں لیڈ کرے اسی طرف جانی چاہیے, اور ایک ادارہ مستقل یہ کام کرتا ہے. ہمیں مشکل یہ ہے کہ کبھی مہم چلتی ہے کسی ایک پارٹی کے خلاف, کبھی دوسری کے خلاف, اور پھر وہ رک بھی جاتی ہے سیاسی مصلحتوں کے تابع. نہ یہ سیاسی بنیادوں پہ چلے, نہ یہ سیاسی بنیادوں پہ رکے, یہ مستقل اور مسلسل چلتی رہنی چاہیے. اور جو بھی اس کی زد میں آئے اور جس کے بارے میں ثابت ہو, بالکل اس کو پھر ایک مثال بنانی چاہیے, اس کے خلاف سزا ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی جو فرمایا جا رہا تھا کہ یہاں پہ لوگ اتنے بدحال ہیں, لیکن پھر یہ لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ ووٹ بھی دیتے ہیں. اب یہ پیپلز پارٹی جو ہے, یہ تو کوئی اس وقت سینٹر میں پاور میں نہیں تھی, نہ اس کے پاس طاقتور ادارے تھے. تو یہ جو پبلک کے ساتھ جیت کے, یہ تو پبلک کو بھی اپنا ووٹ استعمال کرتے ہوئے تین چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے, ورنہ تو ہم یہی سمجھیں گے کہ لوگ ان کے حق میں ہیں اور وہی ان کو ووٹ دے رہے ہیں, اور تو ان کے ووٹوں سے یہ جیتتے ہیں. تو یہ کہنا کہ لوگ کا حال بہت برا کر دیا انہوں نے, لوگ کیوں ووٹ دیں گے اگر ایسی صورت حال ہو؟
بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پلڈاٹ, ایک غیر سرکاری ادارہ جو شفاف حکومت کے لیے کوشاں ہیں, اس کے سربراہ احمد بلال, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی مجلس عاملہ کے رکن اعجاز ملا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے افغانستان, جہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اپنی فوجیں رفتہ رفتہ نکال لے گا. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں این بی سی کے نمائندہ مشتاق یوسف زئی نے جوائن کیا ہے, وہ پشاور میں ہوتے ہیں, جبکہ یہاں ہمیں عنقریب جوائن کریں گے ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ. ہمارے پاس اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی تیار ہے, اور ہم آپ کو سنائیں گے کہ اس وقت امریکہ نے کیا ایک آفر دیا ہے طالبان کو. اس پر ہم بات چیت بھی کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ جو پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن اور مصالحت کی کوششوں کی راہ میں کئی مشکلات حائل ہیں, اور اسی وجہ سے اسلام آباد ان کوششوں کو آگے بڑھانے میں محتاط ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے یہ بات جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. محمد فیصل کا کہنا تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پیش پیش ہیں. وی او اے سے گفتگو میں محمد فیصل کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کی راہ میں یقیناً چیلنجز ہیں.
یقیناً ہیں, چیلنجز ہیں, اسی لیے ہم بڑا کیئرفل ہیں آگے چلتے ہوئے, مگر ایٹ دی ہائیسٹ لیول فارن منسٹر خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں انیشیٹو کو, اور آج چار ممالک میں خود جانا پڑا تاکہ یہ کہ تمام پارٹنر اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک پیج پر رہیں اور ان کو وضاحت سے بیان کیا جا سکے کہ کیا ہمارے آگے اسٹیپس ہیں اور کیا پلان ہے.
وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان رواں ہفتے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خطے کے چار ممالک افغانستان, ایران, چین اور روس کے دورے کے بعد سامنے آیا ہے. محمد فیصل کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں افغان امن عمل کی حمایت کرتا ہے اور اسی کے لیے کوشاں ہے.
ہم ایک افغان لیڈ اور افغان اونڈ پیس پروسیس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ اسی راستے میں ہم کاوش کر رہے ہیں, اور ہم نے آج سے نہیں, ہمارا شروع سے کہنا ہے کہ اس کا حل پولیٹیکل ہوگا, سیاسی یعنی کہ بات چیت سے ہوگا. آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ اس کا حل بات چیت گفتگو سے ہوگا. ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں آگے اچھی پیش رفت ہو.
جب پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ کیا افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت کا کوئی امکان ہے تو محمد فیصل نے کہا کہ وہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے.
اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکوں گا, میں نے بتایا بڑا ہی ہم اس میں کیئرفل ہیں, مگر اچھی خبریں ہیں, انشاءاللہ اچھی آگے آئیں.
وی او اے سے گفتگو میں ترجمان دفتر خارجہ نے پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں کہا کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات اب مثبت راہ پر گامزن ہیں.
اچھے پازیٹیو راستوں پہ چل پڑے ہیں. امید ہے کہ یہ جو ہیکپس تھے جو پہلے تھے بالکل ایکسیپٹڈ تھے کہ یہ پرابلمس تھے, ہم ان کو اوور کم کر لیں گے, ہم امید رکھتے ہیں.
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے پاکستان کے اس دعوے کو بھی دہرایا کہ اسلام آباد نے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ابوظہبی میں 3 روز تک براہ راست مذاکرات ہوئے تھے جس میں افغانستان میں امن و مصالحت, عارضی جنگ بندی اور افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے معاملات پر بات چیت ہوئی. بات چیت کے دوران پاکستان, سعودی عرب اور میزبان ملک متحدہ عرب امارات کے نمائندے بھی موجود تھے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور جو تازہ اطلاعات ہیں ہمارے پاس اس کے مطابق کہ یہاں امریکہ نے, پینٹاگون نے بلکہ ایک منصوبہ بھیجا ہے کانگریس کو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ طالبان کے لیے ان کے پاس ایک پیشکش ہے کہ اگر وہ امن کے میز پر آئیں تو ان کو نوکریاں بھی دی جا سکتی ہیں. اس یہ بالکل تازہ خبر ہے اور اس حوالے سے ہم سننا چاہیں گے مشتاق یوسف زئی کو. مشتاق یوسف زئی, ڈان اخبار میں چھپی ہوئی اس خبر کے بارے میں بتائیے کہ اس وقت طالبان کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر انہیں افغانستان میں نوکریاں ملتی ہیں, ظاہر ہے اتنے سالوں کے بعد وہ بھی تھک گئے ہیں, تنگ آ چکے ہیں, آپ کے خیال میں وہ زیادہ تیار ہوں گے تاکہ افغان سرکار کے ساتھ مل کر وہ افغانستان میں امن قائم کریں؟
دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ بہت مشکل ہے افغان طالبان کے لیے کہ وہ اس وقت جو افغان گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرے اور ان کے ساتھ کام کرے. ابھی جو ہماری معلومات ہے وہ یہی ہے کہ جو ریسنٹلی یو اے ای میں بات چیت ہوئی تھی تو وہ بھی اسی ایک ایشو کے اوپر ہوئی تھی کہ وہاں پہ ایک نگران سیٹ اپ ہوگا اور افغان طالبان پھر جب یو اے ای اور سعودی عرب اور پاکستان نے ان کو مجبور کیا کہ آپ سیز فائر کا اعلان کریں تو چونکہ وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ پائے تھے کہ جو نگران سیٹ اپ ہوگی کس طرح ہوگی. افغان طالبان اصل میں چاہتے تھے کہ یہ حکومت ان لوگوں پر مشتمل ہو جن کو افغان طالبان نامینیٹ کرے, اور پھر قیدیوں کا معاملہ بھی سامنے آیا تھا لیکن وہ بھی رہائی نہ ہوئے کیونکہ افغان طالبان نے بھی جو ان کے پاس غیر ملکی کچھ قیدی ہیں اور کچھ افغانستان کے اندر کے لوگ ہیں, اسی طرح طالبان کے کچھ اہم لوگ بھی ہیں امریکی اور افغان حکومت کے پاس, تو پھر وہ بھی نہیں ہو سکا. تو میرے خیال میں افغان طالبان چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سیٹ اپ وہاں پہ ہو کہ ان کے لوگ وہاں پہ اس میں شامل ہوں, اور امریکہ چاہتا ہے کہ جب وہاں سے ان کا انحلا ہو تو افغانستان میں ایک ذمہ دار حکومت ہو, اور ان کی کوشش ہوگی کہ افغان طالبان اس میں دڑوں میں تقسیم نہ ہو, اور پھر وہ لوگ ون ملٹنٹ گروپ جس کا آپ کو پتہ ہے کہ القاعدہ ایک زمانے میں طالبان کے اوپر کافی اثر رسوخ تھا, ان کا طالبان کے پاس وسائل نہیں تھے اور القاعدہ کے پاس بڑے وسائل تھے, تو اس لیے میرے خیال میں امریکہ کی کوشش ہوگی کہ افغان طالبان دوبارہ ان لوگوں میں نہ جائے, ان ہاتھوں میں نہ جائے کہ وہ دوبارہ وہ پرانے جیسے حالات بن جائے. اور اب اگر آپ بات کریں افغان طالبان کے ساتھ تو وہ بھی کافی اپنے آپ کو بالکل مختلف سمجھتے ہیں اور وہ یہ برملا اظہار کرتے ہیں کہ آج کے طالبان کل کے طالبان سے بہت مختلف ہے، اور چونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب ان کو حکومت بنے گی تو وہ وسائل کے بغیر نہیں ہوگی، ان کو وسائل بھی چاہیے، فنڈ بھی چاہیے، اور لوگوں کو نوکریاں بھی دینی ہوگی، تو اس لیے اگر طالبان امریکہ کے ساتھ نوکری کرنے پہ راضی نہ ہو تو ایٹ لیسٹ افغان طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باقی ممالک ہیں، دنیا کے مختلف قوتیں ہیں، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اس لیے ان کی کوشش ہوگی کہ جتنا ہو سکے مختلف ممالک کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہوں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کافی اچھے مراسم قائم کیے ہیں، دو جو بڑے ممالک ہیں روس اور چائنا، تو یہ کافی ان کو سپورٹ مل رہی ہے. ریسنٹلی جو پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریش صاحب گئے تھے چین، ایران اور روس اور افغانستان، تو بھی اس سلسلے کی کڑی تھی، کیونکہ یہ جو ممالک ہیں ایران، روس اور چائنا، یہ کافی ان ہیں ان ٹیکس میں، اور انہوں نے کافی مدد کی ہے، ان کے اپنے بھی کافی مقاصد ہے، اور چونکہ امریکہ اس وقت ایک مشکل میں ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے افغان مسئلے کا حل ہو، اس لیے جو چائنا ہے، ایران ہے اور رشیا ہے، ان کے بھی اپنے مقاصد تھے، اور میرے خیال میں اس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی مقاصد بھی حاصل کیے ہیں افغان طالبان کو میز پر لانے میں.
بہت دلچسپ. اس وقت ہم چلتے ہیں ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ کی طرف. اور شاہ صاحب آپ بتائیے، ہم جانتے ہیں اس وقت طالبان کا پلہ بھاری ہے، لیکن امریکہ بھی لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے طالبان کو میز پر لائے. ایسے میں ابھی جو بالکل تازہ پیشکش ہے ان کی کہ طالبان افغان جو پیس پروسیس ہے اس میں اس شرط پہ شمولیت اختیار کریں کہ امریکہ ان کے لیے نوکریوں کا بھی بندوبست کرے، آپ کے خیال میں یہ کتنا سود مند ہے؟
دیکھیں، کوئی بھی سٹیپ لیا جائے جو کہ پیس کی طرف ڈرائیو کرے تو وہ اس کو گنجائش، اس میں جو ہے اس کو اپرچونیٹی دینے کی ضرورت ہے. تو جو کرائسس وہاں پر ہے جو کہ کوائٹ کمپلیکس ہے، تو اس میں صرف نوکریوں کو آفر کرنا جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت اپیلنگ بات ہے، ایون دو کہ ان کا جو میکرو لیول کی جو ان کی تھنکنگ ہے امریکہ کی کہ نیشنل ری انٹیگریشن پروگرام جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر، تو اس میں اگر پوری طرح سے انکلوسیوٹی کے ساتھ کام کیا جائے اور سارے فیکٹرز کو اندر لے کے آئیں اور ان سے حکومت قائم کرائی جائے، اینڈ دین اکنامک پیکیج ان کو دیں جس سے لوکل ڈیولپمنٹ ہو، تو وہ زیادہ لانگ ٹرم افیکٹو پروگرام ہوگا ایز کمپیئر ٹو جسٹ کہ صرف طالبان کو کوئی ٹیمپرری فکس کے لیے کوئی نوکریاں یا کوئی انکم دے دی جائے.
جی جی نہیں، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے پیس پروسیس تو جاری ہے، لیکن یہ ایک ایڈیشنل جس کو کہتے ہیں اضافی جو ہے وہ قدم ہے. بہر کیف آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. متین سلیمانی لنڈی کوٹل سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پر. جی جناب، بات کیجیے.
السلام علیکم. میں اس بات پر بہت حیران ہوں کہ امریکہ نے طالبان سے حکومت چھین کر آپ تھوڑی سی نوکری دینے پہ راضی ہے نا، پوری حکومت طالبان کو حوالہ کی جانی چاہیے تاکہ وہ انتخابات کرا کے نئے صحیح حکومت قائم کرے. اور دوسری بات یہ ہے، اگر روس طالبان کو سم میزائل فراہم کرے تو پھر کیا مسئلہ بنے گا؟
غلام مرتضیٰ نے کال کیا ہے ڈی آئی خان سے. غلام مرتضیٰ،
تو طالبانوں کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ طالبانوں نے تو آ کے حکومت کرنی ہے، ان کو نوکری میں کیا ضرورت ہے؟
اچھا، دلچسپ. یہی سوال میں کرنا چاہوں گی. ہمارے پاس اور بھی کالرز ہیں، اور جیسے جیسے پروڈیوسر ان کو تھرو کرتے ہیں تو ہم سوالات جمع کرتے ہیں. جی، ایک تیسرے کالر ہیں اس موضوع پر. اپنا نام بتائیں اور کہاں سے کال کریں. عبد الوحید بنگش نے کال کیا ہے سندھ سے.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
میڈم، میں مہمانوں سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ 1985 میں میں افغانستان میں کام کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں پہ طالبان کی حکومت تھی، اور میں اس وقت جو ہو کر دے غزنی کابل سے کام کر رہا تھا، تو اس وقت بہت زیادہ امن کسی کوئی مائی کا لال یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کوئی خون کر لے یا چوری کر لے اتنا کر لے یا چس افیون کا کاروبار کر لے. ابھی جو ہے نا 42 ممالک بشمولی امریکہ اس کی موجودگی میں امن جو ہے نا یہ نہیں ہو رہا ہے, نہیں آ سکتا ہے, اس کا کیا وجہ ہے؟ شکریہ.
بہت دلچسپ. ایک اور کالر بھی ہولڈ پہ ہیں, اگر ان کا نام بتائیں. جی محمد ایجنسی سے ہیں کالر.
باغیشا.
کیا نام ہے؟
باغیشا.
اچھا جی, بات کیجیے.
تو سب سے بڑی بات تو یہ میڈم صاحب,
جی جی,
تو سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے یہ امریکہ ہے, آیا ہوا ہے افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے, بولتے ہم امن لانا چاہتے ہیں. یہ امریکہ افغانستان سے نکل جائے, طالبان جانے اور ان کا اپنی عوام جانے. ہلو.
جی جی جی, آپ کی بات ہم نے سن لی. ہم لوٹتے ہیں یہاں امریکہ, جہاں سے ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب, آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ظاہر ہے ایک کالر نے اچھی بات کی کہ طالبان کی سرکار جو ہے وہ امریکہ نے ہٹائی, اب صرف نوکریاں آفر کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کو سخت خطرہ ہے کہ اگر طالبان کی سرکار آ جائے تو وہاں دہشت گرد داعش سمیت لوٹ جائیں گے. ایسے میں اس وقت امریکہ کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں, یہ ہسٹوریکلی ایسا ہو چکا ہے, تو اس لیے امریکہ اس معاملے میں بہت کیئرفل ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کی مکمل حکومت ہو جائے یا کمپلیٹ کنٹرول آ جائے گا تو اس بات کا امکان دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی تھریٹ, سیکیورٹی تھریٹ پیدا ہو جائے امریکہ کے لیے. تو آبویسلی امریکہ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہوگا. نا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان اگر افغانستان میں, جیسے ایک کالر نے پہلے بھی کہا کہ افغانستان کی حکومت تھی اور وہاں پہ امن تھا اور کوئی کرائم نہیں ہو رہا تھا, ایز لانگ ایز وہاں پہ حکومت قائم ہو, بے شک وہ طالبان کی قائم ہو یا طالبان سے منسلک لوگوں کی قائم ہو, ایز لانگ ایز وہ آئیڈیالوجیکلی اتنے ہارش نہ ہو کہ اپنے علاقے سے ہٹ کے کہیں پہ وہ کوئی کاروائی کر رہے ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اس بات کو کنسیڈر کرنا چاہیے.
مشتاق یوسف زئی, اس وقت جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ مختلف ممالک ہیں جو کہ تیار ہیں طالبان کو کوئی پیشکش دینے کے لیے, آپ کے خیال میں وہ امریکہ سے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ جی مشتاق یوسف زئی, ہمارے ساتھ مشتاق یوسف زئی بھی تھے اور ان کو ہم سننا چاہ رہے تھے اس موضوع پر. جی مشتاق یوسف زئی, اور غالباً ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن ہم کیونکہ ایک نئے موضوع کی طرف جانا چاہتے ہیں لہٰذا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مشتاق یوسف زئی کا, جو این بی سی کے نمائندہ ہیں پاکستان سے. ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس لیے کہ اسی سے جڑا ہوا موضوع ہے جس پر ہم آپ کو سننا چاہیں گے, لیکن اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ پچھلے موضوع کے ساتھ جڑا ہوا موضوع ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں کرسمس ہے اور اس موقع پر صدر ٹرمپ اچانک عراق چلے گئے اور وہاں انہوں نے فوجوں سے خطاب بھی کیا اور امریکہ کی خارجہ پالیسی وضع کی. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ نے طے کیا ہے کہ شام سے فوجوں کو واپس بلائیں گے, اس کے علاوہ افغانستان سے بھی جزوی طور پہ فوجوں کو واپس بلانے کا ارادہ ہے. ہم بات کریں گے اب امریکہ کی خارجہ پالیسی پر. ہمارے ساتھ ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ ہیں, جبکہ ہم رابطہ کر رہے ہیں ڈوئچے ویل کے نیوز ایڈیٹر عاطف توقیر سے, جو برلن میں ہیں, جرمنی میں ہیں. آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں محمد ثاقب.
صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے کرسمس کے اگلے دن عراق کا اچانک دورہ کیا. یہ صدر ٹرمپ کا عراق کا پہلا دورہ ہے.
ہم یہاں ان تمام چیزوں کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں جو آپ امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور آزاد رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔
پچھلے ہفتے صدر ٹرمپ نے داعش پر فتح کا اعلان کرتے ہوئے شام سے امریکی افواج کے انخلا کا متنازعہ بیان بھی دیا تھا، اور وہ ممکنہ طور پر افغانستان میں موجود تقریباً 14,000 امریکی فوجیوں میں سے نصف کو واپس بلانے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ فوجی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ افواج کی واپسی کے اعلانات خطے کی صورتحال کو خراب کریں گے۔ دوسری طرف امریکی وزیر دفاع جم میٹس اور اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑائی کی بین الاقوامی اتحاد کے سربراہ بریٹ میگرگ کے استعفوں سے حکمت عملی پر اختلافات بھی واضح ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے عراق میں فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے شام سے افواج کے انخلا کے فیصلے کا دفاع کیا۔
دو سال پہلے جب میں صدر بنا تو وہ ایک غالب گروہ تھا، بہت زیادہ مضبوط۔ آج وہ اتنا غالب نہیں ہے۔
صدر ٹرمپ نے عراق کا دورہ دنیا بھر میں امریکی افواج سے کرسمس پر ویڈیو خطاب کے ایک دن کے بعد کیا۔ کچھ حلقے تنقید کر رہے تھے کہ صدر ٹرمپ سال 2002 کے بعد پہلے امریکی صدر ہیں جو کرسمس کے موقع پر امریکی افواج سے ملاقات کے لیے خود نہیں گئے۔
جی، اور ہم چلتے ہیں جرمنی، جہاں سے عاطف توقیر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ ڈوئچے ویل میں نیوز ایڈیٹر ہیں۔ عاطف توقیر، آپ بتائیے کہ بقیہ دنیا اس وقت صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے طے کیا ہے کہ شام سے اپنی فوجیں واپس بلائیں گے، اس کے علاوہ افغانستان سے جزوی طور پہ فوجوں کو بلانے کا ارادہ ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے ابھی عراق کے دورے پہ کہا کہ امریکی فوجیں وہاں قائم رہیں گی، تو امریکی خارجہ پالیسی کو دنیا، خاص طور پہ یورپ، کس طرح دیکھ رہی ہے؟
دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو اب یورپ میں خاص طور پر ایک طرح سے یہ خیال پایا جاتا ہے کہ امریکہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح نیٹو ممالک یا امریکہ کے جو اتحادی ممالک ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر یک طرفہ فیصلے کر رہا ہے۔ شام کے معاملے پر یورپ کے تمام ممالک کا بڑا واضح سا موقف ہے، اور یہ کہ اس طرح سے ایک دم سے وہاں خلا پیدا کرنا وہ سلامتی کے حوالے سے اس لحاظ سے نادرست فیصلہ ہوگا، کیونکہ آئی ایس کو یا اسلامک اسٹیٹ جو ہے خود ساختہ، اسے مکمل طور پر ابھی تک شکست نہیں دی جا سکی ہے۔ وہ مختلف پاکٹس میں موجود ہیں اور ابھی بھی وہ مختلف دہشت گردانہ کاروائیاں کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر امریکی افواج اگر نکلتی ہیں تو اس کا فائدہ یقیناً ایک تو ان دہشت گردوں کو ہوگا، اور دوسرا یہ بھی ہوگا کہ وہاں پر جو روسی اثر و رسوخ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے کہ نیٹو کے دیگر ممالک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقتصادی طور پر بھی جو فورن پالیسی اس وقت امریکہ کی چل رہی ہے اس میں امریکہ پروٹیکشنزم کو زیادہ فروغ دے رہا ہے، اور وہ جو ساتھ لے کے چلنا اور ایک پورے بلاک کے ساتھ چلنا وہ اس میں بہت ماضی کے مقابلے میں وہ بد اعتمادی پیدا ہو گئی ہے۔
ریپبلکن پارٹی کے عدیل شاہ، آپ بتائیے، آپ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جب کہا ہے کہ امریکہ دنیا کا پولیس مین نہیں ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ امریکہ فرسٹ تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ کیوں کر وہ کر رہے ہیں کہ اب فوجیں رفتہ رفتہ واپس بلا رہے ہیں؟
صدر ٹرمپ نے جو اپنا الیکشن لڑا ہے، جو کیمپین انہوں نے کی ہے، وہ اسی بات پہ کی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا کا پولیس مین نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ جہاں جہاں پہ ہماری فوجیں ملوث ہیں اور جس کے اخراجات کا بوجھ براہ راست امریکن ٹیکس پیئر پہ پڑتا ہے، وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، یا ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ اس بات پہ اتفاق کرتی ہے کہ امریکہ کو پولیس مین کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو آبویسلی وہ اپنی پالیسی کو ہی فالو کر رہے ہیں، اور وہ اعلان کر رہے ہیں رفتہ رفتہ کہ کہاں کہاں سے فوجیں جزوی طور پہ اور کہاں سے مکمل طور پہ واپس لائی جائیں، تاکہ ان کی توجہ جو ہے امریکہ فرسٹ کے حساب سے جو کہ ان کا سیکنڈ لائن آئٹم ہے اس پہ وہ توجہ دے سکیں۔ تو یہ امریکہ کے لیے ایک ہیوج برڈن تھا اور ہے آج بھی کہ پوری دنیا میں وہ انگیج ہیں، اور کہیں کہیں ان کے سارے اخراجات، زیادہ تر ان کے اخراجات جو ہے وہ امریکہ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جس کے اثرات منفی پڑتے ہیں امریکن اکانومی کے اوپر۔ تو وہ اپنی پالیسی کے اوپر گامزن ہے، تو اور ان کی کانسٹیٹیوئنسی ان کی اس بات سے اتفاق کرتی ہے۔
یہ بتائیں آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جب صدر ٹرمپ وہاں عراق کے دورے پہ گئے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ اسپیشل آپریشن کی جو فورسز ہیں وہ تیار رہیں گے تاکہ اگر شام میں ضرورت پڑے تو وہ وہاں جا کر کارروائی کریں گے. آپ کے خیال میں یہ کس حد تک ایک ماڈل بن سکتا ہے افغانستان کے لیے بھی؟
میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کے اندر میں چونکہ مکمل انخلاق کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بہت ساری اور بھی فورسز ہیں اور کنٹریز ہیں, تو وہاں پہ ایک امریکہ کا لیتھل پریزنس رہے گا. یہ میرا اپنا سوچنا ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ ایئر فورس اور کچھ اسپیشل فورسز کی منیمم کوانٹیٹی کے اندر کم سے کم بجٹ میں وہاں چیزیں رکھی جائیں تاکہ ان کا کنٹرول قائم رہے اور جو ایریے کی جو ڈائنامکس ہیں پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں ان میں ان کا ایک رول رہتا ہے وہ بھی وہ پلے کر سکیں, اور اسی طرح سے دوسرے ممالک میں بھی ایک اسپیشل فورس لیتھل وے کے اندر موجود رہے جہاں پہ ان کے سیکیورٹی امریکہ کی سیکیورٹی کو تھریٹ کو مینیمائز کر سکیں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن پوری پوری فوج اور بریگیڈ بھیجنا اور تمام شفٹ لگانا تمام ایئر فورس کو وہاں پہ پریزنٹ کرنا وہ ایک امریکہ کے لیے قابل قبول بات نہیں رہ گئی ہے.
اچھا ہم لوٹتے ہیں عاطف توقیر کی طرف, یہ ڈوئچے ویل کے نیوز ایڈیٹر ہیں, برلن میں ہیں, جرمنی میں ہیں. عاطف توقیر آپ بتائیے اس وقت سعودی عرب سے جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ کنگ سلمان نے ایک نئے وزیر خارجہ کو تعینات کیا ہے عادل جبیر کی جگہ پر. ہم جانتے ہیں کہ خاشوگی کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے, لیکن اب سننے والوں کو بتائیے کہ یہ ضرورت کیوں انہیں محسوس کی اور عادل جبیر کی جگہ ابراہیم الاصف کو کیوں کر تعینات کیا گیا؟
دیکھیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ خاشوگی معاملے میں سعودی عرب کو بہت حد تک تنہائی کا سامنا ہے. امریکہ ایک بڑی سپورٹ رہا ہے سعودی عرب کے لیے اور ٹرمپ تو واضح انداز سے کئی مرتبہ اعادہ بھی کر چکے ہیں اس مدد کا اور اس حمایت کا, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی سینٹ میں جو قرارداد آئی ہے سعودی عرب کے خلاف اس پر یقیناً جو ریاض حکومت ہے اسے بے حد تحفظات ہیں, اور وہ واضح طور پر اس سے پہلے کہہ بھی چکے ہیں ولی عہد سلمان محمد بن سلمان کہ یہ قرارداد اسمپشنز کی بیس پر ہے, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو مجموعی طور پر اور اس سے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ محمد بن سلمان نے مختلف علاقائی ممالک کا دورہ کیا تھا, یعنی وہ وزیر خارجہ کا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو اس سے یہ معاملہ موجود تھا کہ وہ اب انہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے یا مطمئن نہیں ہے عادل جبیر کی پرفارمنس سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر غور کریں تو ابراہیم الاصف ان کو گزشتہ برس جب کرپشن کے خلاف آپریشن کیا تھا محمد بن سلمان نے اس میں انہیں بھی حراست میں لیا گیا تھا اور یہ کچھ ہفتے حراست میں رہے تھے, بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا تھا اور ان پر کہا گیا تھا کہ ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا ہے اور ان سے اسی لیے کسی طرح کا ان پر کوئی جرمانہ بھی نہیں کیا گیا تھا, جبکہ دوسرے شہزادوں پر جرمانے بھی عائد کیے گئے تھے. یہ ابراہیم الاصف جو سعودی عرب کی قومی آئل کمپنی ہے اس کے بورڈ کے ممبر بھی ہیں, تو یہ ایک انفلوئنشل پرسن تو ہیں یہ. لیکن عادل جبیر ایک بڑے دھیمے انداز سے بات کیا کرتے تھے اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی سعودی وزیر خارجہ اس حد تک عوامی سطح پر نہیں آتا تھا جتنا عادل جبیر آیا کرتے تھے. لیکن لگتا یہی ہے کہ خاشوگی معاملے میں اور یمن کے معاملے میں امریکی حمایت واپس لے لینے میں سعودی عرب کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ عادل جبیر سعودی عرب کا مقدمہ اتنا بہتر انداز سے نہیں لڑ سکے اور اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں.
بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے جرمنی سے ڈوئچے ویل کے نیوز ایڈیٹر عاطف توقیر, جبکہ یہاں امریکہ سے تھے ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے پیٹرک ڈایا, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. سامعین، یہاں امریکہ میں قائم مسلمانوں کی ایک تنظیم اکنا یا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ انسانیت کی خدمت کے بہت سے شعبوں میں کام کر رہی ہے، جن میں سے ایک غریب اور بے سہارا لوگوں کو خوراک فراہم کرنا بھی ہے، اور پورے امریکہ میں ان کے رضاکار یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ یہاں ورجینیا میں قائم اکنا کی شاخ کے انچارج محمد ارشد محمود ہیں، انہوں نے ایک بات چیت میں اپنے کام کی تفصیلات بتائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکنا ریلیف بیسک بنیادی طور پہ ایک ڈومیسٹک چیریٹی ہے، یہ واحد مسلم چیریٹی ہے جو نیشنل وائڈ کام کرتی ہے، اور ہم صرف یہیں سے چیریٹی ایٹ ہوم ہم یہیں سے کلیکٹ کرتے ہیں اور یہیں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم امریکہ میں جو غربت ہے، جو بھوکھے لوگ، ضرورت مند لوگ، جو لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں مسلمانوں کی طرف سے۔
اچھا، عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے امریکہ ایک امیر ملک ہے اور یہاں پر تو غریب ہوں گے نہیں، اور خاص طور پر ایسے غریب کے جن کو کھانے کے لیے بھی آپ مدد فراہم کریں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟
یو ایس ڈی اے ایک جو امریکہ کا ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو فوڈ کے معاملات کو دیکھتا ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق 44 ملین پیپل وہ ایوری ڈے وہ کم فوڈ کے ساتھ جو ہے وہ کھانے کے ساتھ سوتے ہیں، اور اس وقت ہم تقریباً 20,000 لوگوں کو پورے امریکہ میں روزانہ کی بنیاد پہ کھانا پرووائڈ فراہم کر رہے ہیں، اور صرف ورجینیا میں ہم تقریباً 2,000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ کھانا دے رہے ہیں۔
اچھا، یہ فرمائیے گا یہ طریقہ کار کیا ہے، یعنی آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ ایسے افراد ہیں جن کو خوراک کی ضرورت ہے، اور پھر آپ کیسے خوراک کو کلیکٹ کرتے ہیں؟
یہاں لوکل جو اہل ثروت لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، وہ ہم ان کے ہم پارٹنر ہیں، اور وہ ہمیں خوراک پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے کیپیٹل فوڈ بینک ہے، یو ایس ڈی اے ہے، اور ویسے جو اہل ثروت لوگ ہیں وہ ہمیں مختلف ان کائنڈ شیپ میں خوراک دیتے ہیں، اور وہ ہم جو ریموٹ ایریا ہیں، اسپیشلی جو لو انکم ہاؤسز ہیں اور ہوم لیس پیپل ہیں، ان ایریا میں جا کے ہم خوراک جو ہے ان کو فراہم کرتے ہیں۔
تو آپ کے پاس کوئی فہرست ہے باقاعدہ ان اداروں کی کہ آپ نے کہاں کہاں جانا ہے خوراک لے کر؟
جی ہاں، لوگ ہمارے ساتھ انلسٹ ہوتے ہیں، سائن اپ ہوتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ، اور ہم ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، ان کا نام، ان کے فون نمبر، ان کی آئی ڈیز، اور وہ ساری چیز، پورا ایک ڈیٹا موجود ہے ہمارے۔
اچھا، یہ جو فوڈ آپ مہیا کرتے ہیں، یہ کیا کینز میں ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، یا گرم بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟
نہیں، یہ جو ہم اس وقت فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ را فوڈ کے اندر ہے، جس میں رائس ہوتے ہیں، کوکنگ آئل ہے، اس کے علاوہ چکن میٹ ہے، کین فوڈ کی مختلف جو جس میں ویجی وغیرہ ہیں، پوٹیٹو ہیں، اونین ہیں، یہ مختلف چیزیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہاٹ میل جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں 1 جنوری سے، ڈی سی ڈاؤن ٹاؤن کے جو ہوم لیس لوگ ہیں، جو بہت بڑی تعداد کے اندر ہے، وہ تقریباً 7,000 لوگ ہیں جو ڈی سی کے اندر ہوم لیس ہیں، تو ان کے لیے ہم ہاٹ میل شروع کر رہے ہیں۔
تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ جنوری سے آپ جو ہے گرم فوڈ بھی، گرم خوراک بھی لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں گے؟
ہاں جی، اس میں ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اسٹارٹ کے اندر ہر ویک میں 500 لوگوں کو گرم خوراک دیں گے، اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں گے اس تعداد کو، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں ڈی سی کے اندر لوگ جو ہوم لیس ہیں اور انہیں اچھی خوراک کی ضرورت ہے، تو ہم مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ان تک خوراک پہنچائیں گے۔
ایک اسلامی تنظیم اکنا، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے ورجینیا چیپٹر کے انچارج محمد ارشد محمود کی گفتگو آپ نے سنی۔ خالد حمید، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔